نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی جو نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک ابو طالب اس طرف آ نکلے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور تمام رشتہ داروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا. ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ اے بھتیجے، یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا، یہی دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد و امجد ابراہیم علیہ السلام کا، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے. سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اس ہدایت اور دین پر حق کو قبول کریں اور اس بارے میں معین اور مددگار ہوں. ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں اپنا آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی تنگ نہیں کرے گا، تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹے، یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے باپ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ من جانب اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کی، اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کو متبع اور پیرو ہوتا ہوں. ابو طالب نے کہا، بہتر ہے تم کو بلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا، ان کا ساتھ نہ چھوڑنا. اسلام جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت میں مشغول تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دائیں جانب تھے. اتفاق سے ابو طالب ادھر سے گزرے کہ جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے. آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو حضرت جعفر سے مخاطب ہو کر کہا، اے بیٹا، تم بھی علی کی طرح اپنے چچازاد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ. جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں اور 31 یا 25 صحابہ کے بعد مشرف با اسلام ہوئے. اسلام عفیف کندی رضی اللہ عنہ. عفیف کندی حضرت عباس کے دوست تھے، عطر کی تجارت کرتے تھے. اسی سلسلے میں تجارت میں یمن بھی آمد رفت رہتی تھی. فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مینا میں حضرت عباس کے ساتھ تھا کہ ایک شخص آیا اور اول نہایت عمدہ طریقے سے وضو کی اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اس کے بعد ایک عورت آئی، اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور پھر ایک 11 سالہ لڑکا آیا، اس نے بھی وضو کی اور آپ کے برابر نماز میں کھڑے ہو گیا. میں نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یہ کیا دین ہے؟ حضرت عباس نے کہا، یہ میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ کا دین ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ لڑکا علی ابن ابی طالب بھی میرا بھتیجا ہے جو اس دین کا پیروکار ہے، اور یہ عورت تو محمد بن عبداللہ کی بیوی ہے. عفیف بعد میں مشرف با اسلام ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا. اسلام طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بصرہ گیا ہوا تھا. ایک روز بصرہ کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنے کمرے میں سے پکار رہا تھا اور دریافت کر رہا تھا کہ دریافت کرو کہ ان لوگوں میں کوئی حرم مکہ کا رہنے والا ہو ہے. طلحہ نے کہا کہ میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں. راہب نے کہا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا؟ میں نے کہا کہ کون احمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ راہب نے کہا، عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے، یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے، حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے. ایک پتھریلی اور نخلستان زمین کی طرف ہجرت کریں گے. وہ آخر الانبیاء, اور وہ آخری نبی ہیں, دیکھو تم پیچھے نہ رہنا. راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا. فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا, کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ لوگوں نے کہا, ہاں, محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابی قحافہ یعنی ابو بکر ان کے ساتھ ہو گئے. میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا. ابو بکر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے. حاضر ہو کر میں مشرف با اسلام ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا. اسلام سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے 3 شب قبل یہ خواب دیکھا. میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں. تاریکی کی وجہ سے کوئی شے مجھ کو نظر نہیں آتی. اچانک ایک چاند طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے گیا تو زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ اور علی رضی اللہ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا, آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں. میں نے کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. اس میں سے حدیث پڑھ کے سنائی جا رہی ہے. حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ لقمان حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ جس مرتبے پر ہم تم کو دیکھ رہے ہیں, کس چیز نے تم کو اس پر پہنچایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کی سچائی نے اور امانت نے اور فضول اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنے سے. حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جس مرتبے پہ آپ فائز ہیں, کس چیز نے آپ کو وہاں پہنچایا؟ تو آپ نے فرمایا کہ زبان کی سچائی نے, امانت نے اور فضول اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنے سے. حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں اور بعض نے کہا کہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں, اور علماء کا اس امر پر اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں, اور صحیح قول یہی ہے کہ وہ حکیم اور ولی تھے. اور روایت ہے کہ انہوں نے 1000 پیغمبروں کی خدمت اور شاگردی کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ لقمان پیغمبر نہ تھے اور نہ بادشاہ تھے. ایک غلام کالے تھے, بکریاں چراتے تھے. حق تعالی نے ان کو اپنا مقبول بنایا اور حکمت اور عقل دی اور اپنی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, مجھ کو نصیحت فرمائیے اور مختصر فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم نماز پڑھو تو اس شخص کی سی نماز پڑھو جو خدا کے سوا سب کو چھوڑ دینے والا ہے, اور کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکال جس پر کل کو قیامت کے دن تجھے عذر کرنا پڑے, اور جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے نا امید ہو جانے کا پختہ ارادہ کر لے. ایک مفہوم تو فصلی صلاتم مودعین کا وہ ہے کہ جو اوپر ترجمہ ہے مسبور, یعنی دل کو دنیا سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف بالکل متوجہ ہو کر نماز ادا کرو. اور دوسرا مفہوم یہ بھی ممکن ہے کہ ایسی نماز پڑھو جس طرح کسی کو معلوم ہو جائے کہ یہ آخری نماز ہے اور اس کے بعد موت ہے, پھر دوسری نماز کا موقع نہیں ملے گا. تو آدمی کس قدر دل لگا کر اس آخری نماز کا حق ادا کرتا ہے. تو ہر نماز میں عقلاً اس کا امکان موجود ہے نا کہ دوسری نماز تک زندگی کا کیا بھروسہ ہے. اس لیے ہر نماز میں نیت کے وقت یہ تصور کر لیں کہ شاید یہی میری آخری نماز ہو اور دوسری نماز تک شاید زندہ نہ رہوں. اسی طرح سے آدمی بہت عمدہ نماز ادا کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ نیت کے ساتھ نماز پڑھیں گے کہ شاید یہ میری آخری نماز ہو. تو کتنی خشوع اور خضوع کے ساتھ انسان نماز پڑھے گا, قرات بھی کیسے پڑھے گا, تجوید کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے ہر الفاظ کو پڑھے گا, اور سجدہ بھی کیسا ہوگا, اس کا رکوع کیسا ہوگا, جتنے بھی ارکان نماز کے ہیں سب عمدہ طریقے سے ادا کرے گا. تو چند دن کی یہ محنت ہے, اگر انسان کر لے گا تو پھر اس کی عادت بن جائے گی. جی, دوسری نصیحت یہ کی کہ ہر لفظ کو بولنے سے پہلے سوچ کر بولو, کیونکہ لفظ نکالنے سے پہلے اختیار ہوتا ہے نا. ایک دفعہ آپ نے لفظ سوچا پہلے تو آپ کو اختیار ہے کہ بولیں یا نہ بولیں, لیکن بولنے کے بعد اگر وہ غلط ہوا تو پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی, معافی مانگنی پڑے گی, کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے. تیسری نصیحت یہ کہ دنیا والوں کے مال اور دولت سے اپنی امید اور لالچ کو ختم کرو. جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے نعمتیں, اس پہ انسان آپ نظر رکھے, دوسروں کے مال پہ نظر نہ رکھے. تقسیم اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ تقسیم فرماتے ہیں, اس لیے حسد کرنا بھی جائز نہیں ہے کہ اس کو اچھا زیادہ مال ملا, زیادہ حسن ملا, زیادہ کپڑے ملے, زیادہ دنیا کی چیزیں ملی. حسد کرنا جائز نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اس پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے. اور اسی طرح سے ایک اور بیماری ہے جو غیبت کی بیماری ہے. غیبت کیا چیز ہے؟ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا, یا اس کے تعلق والے جیسے اولاد ہیں یا اس کی مکان ہے نا, اس کی برائی کرنا زبان سے یا ہاتھ کے اس کا بھی اشارہ کرنا, اشارہ کرنا کسی کا قد چھوٹا ہے تو اشارہ سے کرنا کہ دیکھو اس کا قد چھوٹا ہے, کسی کا قد لمبا ہے تو اشارہ سے کرنا, آنکھوں سے اشارہ کرنا, کوئی انسان نابینا ہے تو اشارہ کرنا ہے دیکھو یہ نابینا ہے نا, کوئی انسان کمر جھکا ہے تو اس کا مذاق اڑانا, کس طریقے سے لنگڑا ہے تو اس کا مذاق اڑانا, اشارہ کرنا. خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اگر وہ موجود ہو. سمجھ لیں غیبت کیا چیز ہے. اگر بھائی کا ذکر اس انداز سے کیا کہ اگر وہ موجود ہو تو اس کو برا اور ناگوار معلوم ہو, بس جب کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ سوچ لے کہ اگر وہ یہاں موجود ہوتا اور میری بات اس کو اچھی لگتی یا بری لگتی. اگر دل کہے کہ بری لگے گی تو یہ غیبت ہے. اگر یہ بات سچ بھی ہو اور اگر سچ نہیں ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بہتان. یہ اور بھی زیادہ گناہ ہے. تو بعض لوگ کسی کے مکان یا کسی کے سواری یا بچوں وغیرہ کا ذکر اس طرح کرتے ہیں جس کا تعلق خاص ہونے سے اگر وہ ہو تو اس کو برا معلوم ہو, تو یہ بھی غیبت ہوتی ہے. لیکن اس میں ایکسپشن ہے, البتہ دیکھیں اصلاح کی نیت سے. اگر اولاد کی بات ماں باپ کو ہے نا, یا شاگرد ہے تو استاد کو بتا دی, مرید ہے تو اس کے شیخ کو بتا دی, تو یہ غیبت نہیں ہے, اس کی خیر خواہی, اس کی بھلائی ہے. جب آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان کے چہرے پہ کالک لگا ہوا ہے تو اس کو بتا دینا یہ خیر خواہی ہے, بھلائی ہے, آپ اس کی غیبت نہیں کرتے. تو شیخ کو بتا دیا, مرید کا حال دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی راستے سے بھٹک رہا ہے, اول فول بک رہا ہے, علماء کرام کے بارے میں زبان کھول رہا ہے, بدگمانیاں کر رہا ہے, تو شیخ کو اطلاع کر دینی چاہیے اس کے حالات کا, تاکہ اس شیخ کے جو امانت اس کو دی گئی ہے وہ اس امانت کو طریقے سے ادا کرے اور اس کی اصلاح کرے, اس کو توجہ دلائے اور توبہ کی توفیق اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے. تو اس حال میں غیبت کرنا جائز ہے, بتانا جائز ہے. اسی طرح اگر کسی سے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ معلوم ہو جائے, معلوم ہے کہ دشمن ہے یہ نقصان پہنچائے گا, تو اس نیت سے بتا دینا کہ وہ نقصان سے محفوظ ہو جائے ضروری ہے, اور مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں داخل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ غیبت و اشد من الزنا, زنا سے بھی اشد ہے, جس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ زنا حقوق اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی, معافی مانگ لی, تو بھائی تو کیا معاف ہو جائے گی ہے نا. لیکن غیبت بندوں کا حق ہے, جب تک وہ بندہ نہ معاف کرے گا تو یہ معافی نہیں ہوگی. لیکن حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ نے کہ یہاں ایک مسئلہ لکھا ہے جو میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر شخص کو جس کی غیبت کی ہے اس کو علم ہو جائے کہ اس نے میری غیبت کی ہے, تب تو معافی مانگنا واجب ہو جائے گا. اگر اس کو علم نہیں ہے تو اب آپ جا کے اس سے معافی نہیں مانگیں گے, کیونکہ اس کو جا کے بتانا, معافی مانگنا, اس کو تکلیف پہنچانا ہے. جب اس کو علم ہی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کو جا کے بتاؤ نہیں کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے, بس اس کے لیے کچھ دعا کر دو, کچھ تین دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے اس کو بخش دو, اس کو ثواب پہنچا دو, اور اللہ تعالیٰ توبہ کر لو آئندہ کے لیے کہ پکا ارادہ کریں گے آئندہ یہ نہیں کریں گے. تو حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیبت عداوت کا باپ بھی ہے, بیٹا بھی ہے. عجیب بات فرمائی, یعنی کبھی غیبت کرنے سے عداوت نفرت پیدا ہوتی ہے, اور کبھی عداوت پہلے ہوتی ہے پھر غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سمجھ میں آئے, غیبت کرنے سے عداوت ہوگی یا نفرت پیدا ہوگی, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے عداوت پیدا ہوتی ہے, اس کے بعد پھر جب دشمنی پیدا ہو گئی, دشمن بن گئے, اب جگہ جگہ اس کی غیبتیں کر رہے ہیں یہ سب, تو سلسلہ شروع ہو گیا غیبت کا. بس جس کا نسب اس قدر بہودہ ہے تو خود ہی باپ ہے خود ہی بیٹا ہے, تو آپ سمجھ لیں کہ کتنا بدترین گناہ ہوگا یہ. تو غیبت سے آج کل شاید ہی کوئی مجلس خالی ہو, عوام تو عوام, افسوس کہ بھائی علماء خاص بھی اس میں مبتلا ہوتے ہیں. اس لیے حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اس کو گناہ ترک کرنے کا بہت اہتمام سے بیان فرمایا کہ اس کو گناہ کو ترک کرنا چاہیے, اگر توفیق ہو جائے تو جس کی غیبت کی ہے اسے معاف کرا لے, لیکن اگر اس کو اطلاع نہیں ہوئی, جیسے کہ فرمایا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر اطلاع نہیں ہوئی تو بھائی اس کو اطلاع نہ کرو, اس کو رنج و غم پہنچنے کا اندیشہ ہو, دل میں قدورت نفرت کا اندیشہ ہو, تو سچی دل سے عہد کر لیں کہ ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے, اس کی تعریف کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ سامنے, اور کچھ پڑھ کے اس کو بخش بھی دیں. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معاف کرا دیں گے, اور خود بھی وہ لوگ جو نام اعمال میں اس کا بخشا ہوا ثواب دیکھیں گے نا, تو رحم آئے گا ان کو بھی کہ بھائی اس نے تو ہم کو پڑھ کے بخش دیا تھا, چلو ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن اس اعلی ثواب کو غیبت کا بہانہ نہ بنائیں دوستو, اللہ تعالیٰ دلوں کی نیت کو خوب جانتے ہیں. بعض وقت جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کی غیبت کرنے سے خاتمہ بھی خراب ہو جاتا ہے. جی کیوں, کسی کو کچھ پتا نہیں, یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ کون وہاں مقبول ہے. بعض وقت دیکھنے میں آدمی عام معمولی سا مسلمان معلوم ہوتا ہے, مگر اس کی تنہائی کے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ہاں اس قدر مقبول ہوتے ہیں وہ کہ بہت ہی بلند درجے کا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے, بہت سے پیدل قیامت کے دن سوار اور یہاں کے بعض سے سوار وہاں پیدل نظر آئیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اکرام مسلم کی اور غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. غیبت کی بیماری جو ہوتی ہے عموماً بدگمانی اور تکبر سے پیدا ہوتی ہے, ورنہ جس کو اپنی فکر زیادہ ہوتی ہے وہ دوسروں کے عیوب پر نظر نہیں رکھتا. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ جس کو اپنی بدحالی معلوم ہوتی ہے تو وہ ہر وقت بھائی اللہ سے اپنے بارے میں اتنا ڈرتا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان سے کیا کافروں سے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھتا ہے. حضرت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے شعر میں, جس کا مفہوم ہے کہ اللہ والے اپنے کو خوف کے, قیامت کے خوف کے اس قدر برا سمجھتے ہیں کہ کتے سے بھی اپنے کو بدتر سمجھتے ہیں, کیونکہ جس کا خاتمہ خراب ہو گیا تو واقعی اس سے تو کتا اور سور بھی اچھے ہیں, کیونکہ کتا سور کا تو حساب کتاب نہیں ہوگا, اس کا تو حساب کتاب ہوگا, اور ان کو جہنم کی سزا تو نہیں ہوگی, اور اسی ابدیت اور فنایت کے سبب وہ فرشتوں سے عزت میں بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ذلت اور ابدیت اور فنایت مطلوب ہے. وہاں زور کا کام نہیں کہ چلے گا دوستو, زاری سے کام چلے گا یہاں, اور یہی سلوک و تصوف ہے, بلکہ انسانیت اسی چیز کا نام ہے. جس کو ایسی توازو حاصل ہو گئی وہ ہر مخلوق پر شفقت کرتا ہے, کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا اور نہ انتقام لیتا ہے. علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان الولی لا یکون منتقما المنتقمون لا یکون ولیا. ولی جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی انتقام نہیں لیتا, اور انتقام لینے والا ولی نہیں ہو سکتا. ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو حلیم ہوتا ہے اور اذیت دینے والوں کے حق میں دعا کرتا رہتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب کا رحمۃ اللہ علیہ کا عجیب شعر ہے. وہ فرماتے تھے کہ جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, سنیں, جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, دل ٹوٹ گیا, ایسے ستم لوگوں نے ڈائے میرے اوپر کہ دل میرا ٹوٹ گیا, تو ایسے لوگوں سے کیا معاملہ کرنا چاہیے. فرماتے ہیں کہ احمد نے اس کو بھی تہے دل سے دعا دیا. جی, جور و ستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش, احمد نے اس کو بھی تہے دل سے دعا دیا. بعض لوگ اشراق اوابین ذکر مراد میں تصویحات بہت آگے ہوتے ہیں, مگر کسی سے ان کو اگر اذیت پہنچ جائے یا خلاف طبیعت کو بات ہو جائے تو تصویر جیب میں رکھ کر ایسی بدتمیزی سے باتیں, ایسے بد اخلاقی سے باتیں کہ سارے اخلاق کی دچیاں آ جاتے ہیں, بد کلامی مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر وہ نہیں دیکھتے ہم کس سے بات کر رہے ہیں, یہ ہمارے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں یا استاد ہیں یا ہمارے شیخ ہیں, سب بھول جاتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت. کیسا تقویٰ ہے میرے دوستوں, کیسی یہ دینداری ہے. یہ یہاں تو ابھی تو اللہ اللہ کر رہے تھے, ذکر کر رہے, تلاوت کر رہے تھے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ میں مسجد میں گیا, ایک نوجوان کو دیکھا کہ اتنی آہوزاری کے ساتھ گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. وہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے گمان ہوئے کہ بہت بڑا ولی اللہ ہے یہ بچہ, یہ لڑکا جو ہے. پھر دیکھا کہ اچانک تھوڑی دیر بعد ایک بڑے میاں وہاں سے گزرے اس کے پاس سے, اور ان کو ذرا ٹھوکر لگ گئی. تو وہ جناب وہی جوان جو تھا اس نے دعا چھوڑی اور ایسی گالیاں بکنے لگا, ایسی بدتمیزی کرنے لگا بڑے میاں سے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا ہے, گھڑی میں اولیاء گھڑی میں بھوت. ہم تو گمان کیے بیٹھے تھے کہ بہت بڑا ولی اللہ ہے یہ, لیکن اس کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے یہ تو ننگے یزید ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی کا غضب اور غصہ کا ہر وقت جس کو دھیان رہتا ہے میرے دوستوں, وہ اللہ جس طرح ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں, ہمارے ساتھ کوئی خطا کرتا ہے, ہمیں کوئی تکلیف پہنچاتا ہے, ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ کل قیامت دن اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دیں گے. ورنہ اللہ کا غضب کیسا ہے دوستوں, اس کا دھیان رہتا ہے وہ اپنا غصہ بھول جاتا ہے, اور غصے کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا نفس کے مٹانے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے. اب بتائیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ایمان لانے سے پہلے کیا تھا, اسلام کے خلاف ہوتا تھا, لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور فیض صحبت سے پھر کفار اور مشرکین کے لیے ہو گیا. بس یہی کام اہل اللہ کا ہوتا ہے, پہلے وہی چیز دنیا کے لیے استعمال ہوتی تھی, اب اس کا رخ پھیر کر وہی دین کے لیے استعمال ہوتی ہے. مال پہلے نافرمانی کے راہوں میں خرچ کرتا تھا, لیکن اللہ والوں سے تربیت لی, اللہ والوں کے پاس رہ کر قلب سلیم حاصل کیا, اور وہی مال جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے, نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے نا. جوانی تھی پہلے غلط استعمال کرتا, لیکن اب وہی جوانی جو ہے وہ اللہ کے دین کی اشاعت میں استعمال کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ تو اہل اللہ کا کام یہی ہوتا ہے میرے دوستوں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمائی کہ پھانسی کے ملزم کو معمولی قدمہ والوں کی غیبت کرتے تو نہیں دیکھا بھائی, جس کے اوپر صرف چھوٹا سا مقدمہ ہے وہ جو ہے وہ غیبت کر رہا ہے, جس کے اوپر ایک پھانسی کا مقدمہ ہے وہ غیبت کر رہا ہے اس کی, جس کے صرف معمولی سا مقدمہ ہے, ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ ایک انسان ہے وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے اور وہ ہنس رہا ہے جس کو نزلہ زکام ہوا ہوا ہے. نا مناسب ہے اے دل نادا ایک جزامی ہنسے زکامی پر. تو میرے دوستو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے, غیبت سے بچنا چاہیے. اگر وہ غیبت جس کی ہو رہی ہو, اگر انسان, یہ شیطان بھی بڑا ہی ہوشیار اور ہر شخص کے پاس اس کے روپ میں آتا ہے, عالم ہے تو علم کے روپ میں آئے گا, تاجر ہے تاجر کے روپ میں آئے گا, عورت ہے تو اس کو اسی حساب سے دسلائے گا. تو ایسے سے بہانے کر کے کہے گا کہ ہم تو صرف ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ہم تو اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, تو غیبت تو نہیں ہے اس کے اندر. غیبت جب, اگر وہ شخص جس کی غیبت ہو رہی ہے اگر وہ موجود ہو وہاں پہ اور آپ یہ بات کر رہے ہوں اور اس کو گواہ اچھا لگے یا برا لگے, اگر برا لگے گا تو یہ غیبت ہو جائے گی, اس لیے اسے اجتناب کرنا چاہیے. اس لیے اپنے بزرگوں سے, مشائخ سے اپنے حالات کی اطلاع کر کر مشورہ لینا چاہیے کہ مجھے اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے, کیا میں اس معاملے میں کسی سے بات کروں, ڈسکس کروں, تو پھر اس کے بعد جو وہ بتائیں اس پہ عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ وسلم.